السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے وزارت خارجہ کی کوششیں، انٹیلیجنس ایجنسی سے معاونت حاصل کی جا سکتی ہے. سینٹ کے رکن کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر سودے میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کے دوران کانگریس کا جمہوریت بچاؤ مارچ، حکومت کی جانب سے کانگریس پر پھر حملہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شہر حلب کے نزدیکی ایک دیہات میں لڑائی کے دوران 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور شمالی شام میں مہاجرین کے کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور بغداد میں حکومت نے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے شہر کے ارد گرد پختہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکابندی کر دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی وزارت خارجہ اپنے ڈیجیٹل مواصلاتی نظام کو ممکنہ سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اگلے مالی سال میں خطیر رقم صرف کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. دنیا بھر میں سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد وزارت خارجہ ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے تعاون سے سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کرنا چاہتی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے وہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سمیت دیگر متعلقہ محکموں سے مدد حاصل کرے گی. آئندہ مالی سال کے لیے وزارت خارجہ کے بجٹ سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے اجلاس میں وزارت کے عہدیداروں نے بتایا کہ ممکنہ سائبر حملوں سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے 8 کروڑ روپے درکار ہوں گے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن سینیٹر طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ اقدامات سرکاری معلومات کو ہیکروں سے بچانے کے لیے کیے جائیں گے.
ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بجٹ فورن آفس کی اس سال بجٹ ایلوکیشن، تو اس کے سلسلے میں جب ہم یہاں پہنچے تو اس کے اوپر ہم نے کوشچن کیا کہ یہ کیا اماؤنٹ ہے اور اتنا یہ کس لیے یہ اماؤنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تو سیکیور ہماری انفارمیشن، یہ کیونکہ آج کل سائبر وارفیئر، سائبر اٹیک، سائبر انٹروژن بہت زیادہ ہے، اسپیشلی کنٹریز اراؤنڈ اس اینڈ ادرز سپر پاورز آلسو، ٹو کاؤنٹر دی کاؤنٹر سائبر اٹیکس اینڈ ایکوائرنگ آف انفارمیشن، کہ ساری انفارمیشن وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں جو بھی ہمارے اس میں سیفڈ ہے یا ڈسکسڈ ہے، تو اس کے لیے.
سینیٹر طاہر حسین مشدی کا کہنا تھا کہ قائمہ کمیٹی کے اراکین کے پوچھنے پر وزارت خارجہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آئی ایس آئی اور دیگر متعلقہ اداروں سے اس مقصد کے لیے مدد حاصل کی جاتی ہے.
آئی ایس آئی انہوں نے مینشن کیا ان گوئنگ ان فلو، انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی یا اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جس کے پاس یہ ہو، تو کسی نے کہا بھی کہ وائی ناٹ فرام پرائیویٹ چینلز، انہوں نے کہا وہ چیز نہیں ہوتی اس میں، وہ سیکیورٹی اور سیکریسی نہیں رہتی جو کہ ہم جس لیول کو ہم چاہتے ہیں.
کمیٹی کے بعض اراکین کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اس سلسلے میں نجی اداروں سے معاونت حاصل کیوں نہیں کی جاتی، تو وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح کے حساس نوعیت کے معاملات کے لیے اپنے ہی اداروں پر انحصار کرنا ہوتا ہے. وزارت خارجہ کی طرف سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پہلے بھی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ وزارت کی ویب سائٹ اور ای میلز کو سائبر حملوں سے بچایا جا سکے. واضح رہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی بھی اہم اور حساس ویب سائٹس پر سائبر حملے ہو چکے ہیں، اور اسی بنا پر ایسے حملوں سے بچاؤ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک اور ادارے خصوصی انتظامات کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ احتجاجی سیاست کرنے والوں اور دہشت گردوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنا. انہوں نے یہ تبصرہ سکھر میں موٹر وے کے سکھر ملتان حصے کا افتتاح کرتے ہوئے کیا. 393 किलोमीटर लंबी छह रोया सड़क पर कई पुल और सर्विस एरियाज भी तामीर किए जाएंगे। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जुमे को सूबे सिंध के इलाके सक्खर पहुंचे, जहां उन्होंने सक्खर मुल्तान मोटरवे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह भी मौजूद थे। वजीर आजम ने इस मौके पर खिताब करते हुए उनके दौरे हुकूमत में तरक्कियाती कामों का जिक्र करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान 3 साल पहले के पाकिस्तान से बेहतर है। वजीर आजम ने मुल्क में तवानाई बहरान खत्म करने के अजम का इयादा करते हुए इस सिलसिले में किए जाने वाले इकदामात का भी जिक्र किया।
दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, अवाम की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो एजिटेशन करने वाले हैं, इनका एजेंडा क्या है? वो भी क्या पाकिस्तान का अमनो अमान खराब नहीं करना चाहते? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते? मेरा सवाल फिर ये है आपसे कि इन दोनों में फर्क क्या है?
एक तरफ तो मकामी ज़राए बलाग में सक्खर मुल्तान मोटरवे मंसूबे के पाक चीन राहदारी के अहम हिस्सा होने का जिक्र किया गया और ऐसे मंसूबों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और इलाके के मुख्तलिफ ममालिक में राबते बेहतर होने का जिक्र किया गया, तो दूसरी तरफ वजीर आजम के सिंध तशरीफ लाने को उनकी अवामी राबता मुहिम का हिस्सा भी करार दिया गया। तज्जियाकार डॉक्टर हुमा बकाई ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
वो पार्लियामेंट को नहीं फेस करना चाहते, वो किसी ऐसी जगह नहीं खड़े होना चाहते जहाँ से सवाल जवाब हो। वो पब्लिक कॉन्टैक्ट कैंपेन पे चले गए हैं, क्योंकि ज्यादातर ख्याल ये है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे एट बेस्ट, जहाँ से उनको वोट मिल रहे वहाँ वो उन लोगों से बात कर रहे हैं। और पहले हम समझ रहे थे वो पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं, मेरे ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन है वहाँ कंसेंसस नहीं है। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के ऊपर जो इंटेंस प्रेशर था, मेरा तो ज़ाती ख्याल है वो कम हो गया, और जितना वक्त गुजरता जाएगा कम होता जाएगा। पहले 15 दिन में अगर कुछ हो जाता तो हो जाता, और इसीलिए उनका जो पूरा फोकस है वो 2018 के इलेक्शन है, और या इलेक्शन अगर उससे पहले हो तो उनका फोकस वो है।
वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने इस दौरे हुकूमत में इससे कबल भी तरक्कियाती मंसूबों और अमनो अमान के हवाले से सूबे सिंध के दौरे करते रहे हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
भारत में हिजबे इख्तलाफ की जमात कांग्रेस की जानिब से जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए निकाली जाने वाली रैली में तकरीर करते हुए पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जमहूरी इदारों को तबाह करने से बाज रहे और उनकी जमात को कमजोर न समझे। नई दिल्ली से इस रिपोर्ट की तफसीलात जानते हैं सुहेल अंजुम से।
अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में मुबैना बदनवानी के इल्जाम के दौरान कांग्रेस ने सदर सोनिया गांधी की क्यादत में जुमा के रोज जमहूरियत बचाओ मार्च निकाला और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीगर सीनियर लीडरों ने पार्लियामेंट हाउस थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश की। वो मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस तक जाना चाहते थे, थोड़ी देर के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस की जबरदस्त मौजूदगी में जंतर मंतर पर मुनाकिद होने वाली रैली से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि वो साफ साफ कह देना चाहती हैं कि जमहूरियत को तबाह करने की जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, वो अपने जीते जी इन खतरनाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डराने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। मुझे तो जिंदगी ने सिखाया है संघर्ष करना है। हमने तो हमेशा से ही सभी तरह की चुनौतियों का सामना किया है।
सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। अगर ये लोग समझते हैं कि कांग्रेस को जमहूरियत के रास्ते से हटाना आसान है तो उन्हें नहीं मालूम कि कांग्रेस ही किस मिट्टी के बने हुए हैं। उधर हुकूमत ने कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए कहा कि साबिका यूपीए हुकूमत ने हेलीकॉप्टर सौदा हासिल करने के लिए अगस्टा वेस्टलैंड की मदद करने की खातिर सब कुछ किया। वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में इस मामले पर होने वाली बहस के दौरान इल्जाम लगाया कि सौदे के लिए रियायतें दी गईं।
सस्ता वेस्टलैंड को ऑर्डर जाने के लिए सब चीजें की गई, उसके एस्टिमेटेड जेन्युइन कॉस्ट के मोर देन ट्वाइस रेट में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके लिए जो कुछ रिलैक्स करना था वो रिलैक्स किया गया। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दे आर वेरी स्मॉल पीपल, त्यागी वो या खैतान वो, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बहती गंगा कहाँ जा रही है ये ढूंढने के लिए मैंने इंजीनियर को बताया।
ख्याल है कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में मुबैना बदउनवानी के मामले पर पिछले कई दिनों से हुकूमत और कांग्रेस के माबेन इल्जाम और जवाब इल्जाम का सिलसिला चल रहा है। फजाइया के साबिक नायब सदर एसपी त्यागी से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और मजीद तफ्तीश जारी है। हुकूमत का इल्जाम है कि यूपीए हुकूमत के दौरान इस सौदे में रिश्वत ली गई, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत गैर जानिबदारी के साथ तहकीकात करे, किसी को बदनाम करने की कोशिश न करे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
बगदाद में हुकूमत ने शहर के इर्द गिर्द पुख्ता रुकावटें खड़ी करके नाकाबंदी कर दी है। ये इकदाम पिछले हफ्ते होने वाले शदीद एहतजाजी बहरान के पेश नज़र किया गया है, जिसमें मुजाहरीन ने सख्त हिफाजत वाले बैन अल-अक़वामी जोन आईजी पर धावा बोल दिया था और पार्लियामेंट में दाखिल हो गए थे और कानून साजों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया था। मशरकी शहर सदर, जो शिया आलिम मुक्तदा सदर के तकरीबन 50 लाख हामियों का घर है, उसे भी इसी तरह बंद कर दिया गया है। जुम्मे की सुबह अफवाहें गश्त कर रही थीं कि एहतजाजी दरिया पार करने के लिए कश्तियां इस्तेमाल करेंगे। इसके इलाके के अंदर गैर मुल्की सिफारतखानों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी में वाज़ेह इजाफा हो गया है। बड़ा एहतजाज जुम्मे की शाम शुरू होना था, लेकिन अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं है। शाम के शहर हलब के नजदीक एक देहात में शामी हुकूमत की फोर्सेस और अलकायदा से जुड़े जंगजुओं के दरमियान लड़ाई में 73 अफराद हलाक हो गए हैं। इनमें 43 बागी और 30 का ताल्लुक हुकूमती फोर्सेस से है। शाम के इंसानी हकूक पर नजर रखने वाले ग्रुप ने जुमे के रोज ये इत्तला देते हुए बताया कि जिहादियों ने हुकूमती फोर्सेस के साथ तकरीबन एक रोज की लड़ाई के बाद जुमे के रोज खानतुमान गांवों और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये गांव हलब के 15 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। बागियों के लिए ये जंगी अहमियत का इलाका है, क्योंकि ये दमिश्क हलब शाहरा पर वाक़ है, जो दारुलहुकूमत को शाम की मगरबी सरहद के बड़े शहरों से मिलाती है। यह हमला एक बागी ग्रुप जैश अल फतह ने किया है, जिसने हलब में लड़ाई में कमी के लिए अमरीका और रूस की हालिया कोशिशों से इनकार किया था। इन दोनों मुल्कों के सालिसी में एक फायरबंदी मुहिदा तय पाया था, जो शहर हलब के अंदर लड़ाई रोकने के लिए था, जहां पिछले 2 हफ्ते में 300 अफराद हलाक हुए हैं। और शिमाली शाम में महाजरीन के कैंप पर फजाई हमले में कम अज कम 30 अफराद हलाक हुए हैं। जुमेरात के रोज तुर्क सरहद के नजदीक यह हमला उसके चंद घंटे बाद हुआ, जब शामी अहदेदारों ने तस्दीक की कि फायरबंदी का दायरा हलब तक बढ़ा दिया गया है। सरगर्म कारकुनों को इस पर मुकम्मल यकीन है कि इस फजाई हमले के पीछे सदर बशार अल असद की हुकूमत है। कुछ ऐनी शाहिदों का कहना है कि रूसी तैयारे इस हमले में शरीक थे। रूस इससे पहले असद हुकूमत की फौजी इमदाद करता रहा है। अप्रैल के अवाखिर से अब तक यहां हुकूमत और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई में 280 से जायद आम शहरी हलाक हुए हैं। इन खबरों की तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में असद हसन की जबानी।
अमरीका के महकमे खारजा ने बुध के रोज़ बताया कि हलब और उसके मजाफात में जंग बंदी की दोबारा तौसीक का इतलाक मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू हो जाएगा। शाम की हुकूमत के जिम्मेदारान ने कहा है कि वो हलब में इस जंग बंदी का एहतराम करेंगे, ताहम ये जंग बंदी 48 घंटों के लिए है। इस बारे में भी खदशात मौजूद हैं कि शाम की हुकूमत इस माहदे में शामिल न होने वाले ग्रुपों को हदफ बना सकती है। महकमे खारजा के तर्जमान मार्क टोनर के अल्फाज,
We have not seen the regime's actions specifically targeting Nusra. In fact, we've seen them targeting, civilian populations as well as opposition groups. So what we want to see...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ شام کی حکومت خاص طور پر النصرہ کو ہدف بنا رہی ہو، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حزب اختلاف کے گروپوں اور عام شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ حکومت کی جانب سے ان گروپوں کے ساتھ دشمنیوں کے خاتمے کے معاہدے کی پاسداری ضروری ہے جنہوں نے مخاصمت مخالف اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنگ بندی کے بعد بھی حلب میں لڑائی کی اطلاعات مل رہی ہیں، تاہم تشدد کی سطح میں کمی آئی ہے۔ امریکہ اور روس اس ٹاسک فورس کی مشترکہ سربراہی کر رہی ہیں جو شام میں فروری سے نافذ العمل جنگ بندی کو ملکی سطح پر وسعت دینے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا 36 برسوں میں سب سے بڑا سیاسی اجلاس جمعے کے روز پیونگ یانگ میں منعقد کر رہا ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
شمالی کوریا میں حکمران جماعت ورکرز پارٹی کا اشروں میں ہونے والا ساتواں اجلاس جمعے کے روز شروع ہوا۔ پیونگ یانگ میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کی کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو فوری طور پر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود امریکہ اس کوریائی پارٹی کے نمائندوں کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران کوریا جزیرہ نما پر صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی مشاورت کر رہا ہے۔ اجلاس میں کچھ اعلیٰ عہدیداروں کے رد و بدل کی توقع کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن کو یہ بھی توقع ہے کہ یہ تنہا حکومت اس موقع پر میزائل یا جوہری تجربہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ ابھی گزشتہ ماہ میزائل سے متعلق خلاف ورزیوں کے جواب میں عائد کی جانے والی پابندیوں کے اثرات محسوس کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کے الفاظ ہیں،
We've already seen signs that these sanctions are having an effect, that the regime in North Korea is feeling the effects of these sanctions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی ایسے اشارے دیکھ رہے ہیں کہ ان پابندیوں کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت ان تعزیرات کے اثرات محسوس کر رہی ہے، لیکن یقینی طور پر انہوں نے غیر مسلح ہونے کے اپنے وعدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے یا کچھ زیادہ نہیں کیا۔
So we're going to continue to look at ways that we can apply increased pressure on them at the same time as we ensure that the security of the peninsula is kept ironclad.
لہٰذا ہم شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے اور بڑھانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ جزیرہ نما کی سلامتی غیر متزلزل رہے۔ پیونگ یانگ نے حالیہ مہینوں میں چند بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے، جبکہ جنوری میں اس نے چوتھا جوہری تجربہ کیا۔ واشنگٹن نے جنوبی کوریا میں اعلیٰ میزائل دفاعی نظام کی ممکنہ تعیناتی پر سول کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میزائل دفاعی نظام کو ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس یا ٹاٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلپر نے رواں ہفتے سول کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع بان من کو سے ملاقات میں سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ پانچویں جوہری تجربے پر بھی بات چیت کی گئی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونان میں حکومت کی جانب سے زیر غور نئے ٹیکس اور پینشن اصلاحات کے احتجاج میں جمعے کے روز ورکروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے خیال میں اس سے ان کی آمدنی بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ مائیکل براؤن کی ہی ایک رپورٹ ہے اور نیلوفر مغل کی زبانی۔
حکومت کی جانب سے کفایت شعاری کے یہ اقدامات کثیر ارب ڈالر والے بیل آؤٹ معاہدے کا حصہ ہیں۔ 48 گھنٹوں والے اس احتجاج کی وجہ سے بہت سی سروسز بند ہو گئیں، جن میں سرکاری دفاتر اور کشتیوں کی صنعت بھی متاثر ہوئی۔ کانسٹنٹینوس ایک پینشنر ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یونین جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا مقصد ان کی موجودگی کا جواز پیش کرنا ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو 50 برسوں کے بعد طاقت میں آئے ہیں اپنے عہدوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کریں گے، یہاں تک کہ اپنے ضمیر کو بیچ دیں گے۔ یونان کی پارلیمنٹ اتوار کی رات ملک کے پینشن کے نظام کو بحال کرنے کے لیے ایک بل پر ووٹ دے گی۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو یونان اپنی سوشل سیکیورٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ زیادہ کمانے والوں پر انکم ٹیکس میں اضافہ کرے گا اور قومی پینشن کو دوبارہ ترتیب دے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر فورٹ میکمری میں جنگل کی آگ پھیل جانے کے باعث ہزارہا افراد کو جمعے کے صبح شہر کے شمال میں واقع کیمپوں سے ایک قافلے کی صورت میں نکالا جا رہا ہے۔ حکام نے جمعرات کو 8,000 افراد کو فضائی مدد سے وہاں سے منتقل کیا اور جمعے کو بھی یہ کام جاری رکھا جائے گا، جبکہ کاروں کے ذریعے بھی متاثرین کو جنوبی حصے میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ البرٹا صوبے کی حکومت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 1100 سے زائد آگ بجھانے کا عملہ 145 ہیلی کاپٹروں، 138 بھاری آلات اور 22 فضائی ٹینکروں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر جنگلی آگ کی روک تھام کے محکمے سے تعلق رکھنے والے چیڈ مورسن کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے بارش کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضائی ٹینکر اس آگ کو نہیں بجھا سکتے اور خشک سالی کے باعث آگ اس وقت تک پھیلتی رہے گی جب تک قابل ذکر مقدار میں بارش نہیں ہو جاتی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سائنسدانوں نے بڑے بڑے موسمیاتی واقعات، مثلاً خشک سالی اور سیلابوں کو آب و ہوا کی تبدیلی سے منسلک کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے کرۂ ارض کے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ شدید موسم مزید شدید تر ہو جائیں گے۔ یقیناً فلپائن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جہاں پچھلے عشرے کے دوران شدید نوعیت کے زلزلے، بگولے، طوفانی ہوائیں اور سیلاب ہزاروں زندگیاں نگل چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی روزین اسکربل اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات کے بارے میں پہلے سے خبردار رہنے کی ایک کوشش میں فلپائن کی حکومت نے خطرات کی نشاندہی میں مدد اور قدرتی آفات کا سامنا کرنے کی تیاری کے اقدامات کے لیے کسانوں کے کھیتوں پر ڈرون اڑانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شہناز نفیس سے۔
فلپائن دنیا بھر کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جو قدرتی آفات کا بہت آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ سمندری جزائر پر مشتمل یہ ملک ایک سال کے دوران اوسطاً 20 طاقتور سمندری بگولوں اور باد و باراں کے طوفانوں کا نشانہ بنتا ہے۔ سن 2013 میں ہیان نامی سمندری طوفان نے ان جزائر کو تہ بالا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 6,300 افراد ہلاک اور 40,00,000 اپنے گھروں یا خوراک سے محروم ہو گئے۔ ملک کی وزارت زراعت اس نوعیت کے بڑے طوفانوں کے اثرات کو کم سے کم کرنے میں مدد کے لیے ڈرونز کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ کسانوں کے کھیتوں کی تصویریں لینے اور نقشے بنانے والے آلات سے آراستہ ان چھوٹے طیاروں نے اس سلسلے میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے آزمائشی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ محکمہ زراعت کے زمینی کاروائیوں کے نگراں کرسٹوفر مورلز کہتے ہیں کہ ڈرون ایک دن میں 600 ہیکر تک کے رقبے کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔
And like before, we are just concentrating on the reports of our local government counterparts. And usually it might be overestimated or underestimated.
اس سے پہلے ہم صرف اپنے مقامی پروگرام اور اپنے شراکت داروں کی رپورٹس پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ وہ تخمینیں ممکن ہے عمومی طور پر مبالغے پر مبنی ہوتے ہوں یا وہ اندازے اصل سے کم ہوتے ہوں۔ تاہم ڈرونز کے استعمال سے ہمیں اس مواد کا سائنسی تجزیہ کرنے اور قدرتی آفات کے مواقعوں پر بروقت اقدام کر کے ان کے اثرات میں مناسب کمی لانے کا ایک ذریعہ میسر آ گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے کرسٹوفر مورلز کے۔ یہ ڈیٹا یا مواد اس سلسلے میں کسانوں کی براہ راست مدد کر سکتا ہے کہ کس جگہ پشتے، آبپاشی یا ذخیرہ گاہیں تعمیر کی جائیں۔ ڈرون سے حاصل ہونے والی تصویریں ان مقامات کی صحت کے ساتھ نشاندہی کرتی ہیں کہ اس قطع زمین کی صورتحال کی مطابقت سے کہاں حفاظتی نباتات کاشت کی جائیں یا کاشتکاری کے انداز میں رد و بدل کیا جائے۔
In the future and in if the investments of the government will come in, we will use this in the typhoon prone areas also, so that a day or
وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں اور اگر حکومت کی جانب سے سرمایہ فراہم کر دیا جاتا ہے تو ہم ان ڈرونز کو ان علاقوں میں بھی استعمال کریں گے جو سمندری طوفانوں سے جلد متاثر ہو سکتے ہیں، تاکہ فلپائن میں سمندری طوفان کے ٹکرانے سے ایک یا دو روز پہلے ہم تباہی سے پہلے کا ایک اندازہ یا تخمینہ لگا سکیں اور اس طرح قبل از وقت منصوبہ بندی کر سکیں اور اس کے مطابق کوئی اقدام کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے کرسٹوفر مورلز کے۔ ان دنوں فلپائن اپنی تاریخ کے ایک بدترین خشک دور سے گزر رہا ہے اور خشک سالی کو النینو کے موسمی اثر نے مزید ابتر بنا دیا ہے۔ حکومت ایک پرائیویٹ صنعت کے ساتھ مل کر ایک ڈرون کا ماڈل تیار کر رہی ہے جسے خشک سالی سے بری طرح متاثرہ علاقوں میں بادلوں کو بارآور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایک دفعہ پھر کرسٹوفر کے الفاظ۔ ایک دفعہ پھر کرسٹوفر کے الفاظ.
Two years ago, we had a staff that died during a cloud seeding operation. Their local plane crashed.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال قبل ہمارے عملے کا ایک رکن بادلوں کو بار آور کرنے کی کاروائی کے دوران ہلاک ہو گیا تھا. اس لیے اس کام کے لیے ڈرون کے استعمال سے ہم انسانی جانیں بھی بچا سکتے ہیں. محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کو توقع ہے کہ مستقبل قریب میں ملک بھر میں زرعی ڈرون پر مشتمل ٹیمیں تعینات کر دی جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون بہت مؤثر اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہیں اور اگلے بڑے طوفان کے بعد اور خراب موسمی حالات کو بہتر صورت دینے کے لیے ان کا استعمال شروع کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میر تکنیکی سوانح حیات ماہر میر ریلیز کے لیے تیار. تفصیلات فکر و فن میں.
اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا. اس کا خرام دیکھ.
پاکستانی فلم میکر سینما کی بحالی کے بعد باکس آفس کلیکشن کی پرواہ کیے بغیر نت نئے تجربات میں مصروف ہیں، اور اس کا ثبوت ہے اردو کے معتبر شاعر میر تقی میر کی زندگی پر بننے والی فلم ماہب میر.
میر کی زندگی کا اہم واقعہ اس کی دیوانگی ہے. میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں طاری ہوتی ہے.
تو فیٹیشزم
فرماتے ہیں میر کو چاند میں پری پیکر کی صورت نظر آتی ہے.
اچھا میرا سوال یہ ہے، میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ کیوں نہیں نظر آیا؟
اس فلم میں مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے ادا کیا ہے، جبکہ ان کی ہیروئن ہیں اداکارہ اور ماڈل ایمان علی. یہ فلم 6 مئی کو ریلیز کے لیے تیار ہے. کہانی لکھی ہے سرمد صہبائی نے اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے شہزاد انجم نے.
جو اس وحشت سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، شاید اسے ہی کہیں نادید کا دیدار حاصل ہوتا ہے.
میرا آپ کا دیوانہ ہے. آپ کے ایک ایک موئے بدن پر ہزاروں دیوان لکھ سکتا ہے.
فلم کے پروموشن کے سلسلے میں ماہی میر کی کاسٹ اور ڈائریکٹر نے کراچی میں میڈیا سے ملاقات کا اہتمام بھی کیا. فہد مصطفیٰ نے اس عنوان پر فلم بنانے کو ایک جرت مندانہ قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب انجم شہزاد نے مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ میں سندھی بولنے والا ہوں اور فلم اردو کے ایک کلاسک شاعر کی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انڈسٹری میں موجود بہت سے اردو بولنے والوں سے میری اردو کافی اچھی ہے، سو میں نے کردار قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی. فہد نے یہ بھی کہا کہ تلفظ بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کی، جس میں سرمد صہبائی نے میری رہنمائی کی. شاعری پر مبنی فلم نہیں بلکہ محبت کے جذبے سے بھرپور ہے. اس فلم کے رائٹر سرمد صہبائی نے امریکہ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی یہی سوال پوچھتا ہے کہ آپ میر تقی میر پر فلم کیوں بنا رہے ہیں. یہ سوال اتنی مرتبہ پوچھا گیا کہ فلم کا تھیم ہی بن گیا. میر تقی میر پر فلم بنانے کا مقصد قدیم اور جدید دور کے معاشرے کی تبدیلیوں کو دکھانا ہے، جس میں میر کو ثقافتی نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے.
بس بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار.
ہمارا تو ہے اصلی مدعا تو، خدا جانے تیرا کیا مدعا ہے.
لگتا ہے تجھے عشق ہو گیا،
شیشہ چکنا چور ہو گیا.
آپ کا کالم اخبار کے ایڈیٹر نے بند نہیں کیا، وہ میں نے کروایا.
ماہ میر کی ہیروئن ایمان علی نے کہا کہ یوں تو میں پہلے بھی فلمز میں کام کر چکی ہوں، لیکن جس طرح انجم شہزاد نے فلم پر محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہیں فلم کی کامیابی کی پوری امید ہے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں طبی ماہرین ایک پراسرار مرض میں مبتلا 2 بچوں کا علاج کر رہے ہیں جنہیں سولر کٹس کا نام دیا جا رہا ہے. یہ دونوں بھائی جن کی عمریں 9 اور 13 سال کے درمیان ہیں دن بھر نارمل رہتے ہیں، لیکن سورج غروب ہوتے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے اور بولنے سے معذور ہو جاتے ہیں. وائس آف امریکہ نے بچوں کے معالج سے اس بارے میں بات چیت کی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 3 بچوں کو لاحق بیماری کا سراغ تاحال نہیں لگایا جا سکا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ شاید یہ اعصابی نظام میں کسی خرابی کا شاخصانہ ہو سکتی ہے. ذرائع ابلاغ میں ان بچوں کو شمسی یا سولر بچوں کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی بیماری کی نوعیت اور علامات ہی کچھ ایسی ہیں. یہ بچے دن کے وقت عام بچوں کی طرح معمولات زندگی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن سورج غروب ہوتے ہی یہ بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں. ان میں سے 2 بچے، 13 سالہ شعیب اور 9 سالہ راشد، ان دنوں اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پمز میں زیر علاج ہیں، جس کے منتظم اعلیٰ ڈاکٹر جاوید اکرم نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ان علامات والی کوئی بھی بیماری ان کے مشاہدے کے مطابق اب تک طبی سائنس کی تاریخ میں نہ تو دیکھنے میں آئی ہے اور نہ ہی سننے میں.
ایگزاسٹن کا بھی فیکٹر ہے کہ جب ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو ایسیٹل کولین ہوتی ہے، ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو نیورو ٹرانسمیشن میں، نرو کی ٹرانسمیشن میں ہیلپ کرتا ہے، وہ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یا اس کے ریسیپٹر جو ہیں شاید وہ ڈیفیکٹو ہو چکے ہیں. بہرحال اس کا جن کے کوئی 250 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ایک ہماری ٹیم ان کے گاؤں بھی جا رہی ہے، ان کی والدہ اور ایک بچہ جو نہیں ساتھ آیا، یونس جو افیکٹڈ ہے، اس کا بھی سیمپل اور باقی فیملی تمام کا سیمپل اور ہوا کا بھی سیمپل لیا جائے گا، سوائل کا سیمپل، پانی کا ان کے گاؤں سے، تاکہ اس کی پراپر ایک تحقیق ہو سکے.
انہوں نے بتایا کہ اس خاندان کے 2 لڑکے ایسی ہی علامات والی بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں، جبکہ ان بچوں کی ایک بہن اور بھائی بالکل صحت مند ہیں. ڈاکٹر جاوید کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ اعصابی نظام میں خلل سے متعلق بیماری ہو، لیکن اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ان کے بقول ان بچوں کے طبی نمونوں کے بارے میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے طبی ماہرین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور تمام ڈاکٹرز اس بیماری کا کھوج لگانے کے لیے سرگرم ہیں.
امریکہ سے بھی جان ہاپکنز یونیورسٹی، میری لینڈ یونیورسٹی میں ہمارے کولیبریٹرز ہیں، میو کلینک روچیسٹر میں ہیں، پھر انڈیا میں ہیں، پھر ادھر انگلینڈ میں ہیں، ہاسپٹل فار نروس ڈیزیز میں، نیشنل ہاسپٹل فار نروس ڈیزیز ہے کوئنز کیئر انگلینڈ میں، یونیورسٹی آف لنڈن، ان سب کے ساتھ کولیبریشن ہو رہی ہے، بلکہ ان کے سیمپلز بھی باہر بھیجے جا رہے ہیں.
بتایا جاتا ہے کہ ان بچوں کو پمز میں جس خصوصی کمرے میں رکھا گیا ہے، اس میں مکمل اندھیرا رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بچے دن میں ٹھیک رہتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد یہ پوری طرح سے بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پنجاب میں پولیس نے 30 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں کا معمہ حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن کی موت اطلاعات کے مطابق زہریلی مٹھائی کھانے سے ہوئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع لیا کے ایک گاؤں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا یہ واقعہ حلوائی کا کام کرنے والے 2 بھائیوں کے درمیان انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھا. اسلام آباد سے رپورٹ ہے عشرت سلیم کی.
پولیس نے کہا ہے کہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک گاؤں میں زہریلی مٹھائی کھانے سے ہونے والی 30 ہلاکتوں کا معمہ حل کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق مٹھائی کی دکان کے مالک کے چھوٹے بھائی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیڑے مار دوا مٹھائی میں ملائی تھی. پولیس ذرائع کے مطابق مٹھائی کی دکان کے مالک طارق محمود کے چھوٹے بھائی خالد محمود نے مبینہ طور پر پولیس کو بتایا کہ اس کی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس کی اسے رنجش تھی، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے مٹھائی کے سامان میں کیڑے مار دوا شامل کر دی. اگرچہ پولیس نے یہ کیس حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، مگر اس سے قبل بھی پولیس نے ایک اور شخص کی طرف سے مٹھائی میں کیڑے مار دوا شامل کرنے کے اقبالی بیان کا دعویٰ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ ضلع لیہ کے ایک گاؤں میں ایک شخص نے اپنے پوتے کی پیدائش پر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی، جسے کھانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ انہیں لیہ اور ملتان کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، مگر اس دوران کئی افراد ہلاک ہو گئے، جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مٹھائی کھانے سے اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ابتدائی طور پر پولیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ مٹھائی میں زہریلے مواد کی موجودگی کا پتہ چلا ہے، جبکہ بعد میں کیمیائی تجزیے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی گئی تھی کہ مٹھائی میں کیڑے مار دوا شامل تھی۔ مٹھائی کی دکان کے ساتھ فصلوں کے لیے استعمال ہونے والی کیڑے مار ادویات کی دکان واقع تھی، جس کے باعث شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ زہریلا مواد ساتھ والی دکان سے آیا ہوگا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد 3 افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کرنل اسٹیو وارن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنگی جہازوں نے آبنائے ہرمز کے راستے سفر کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کے پرچم بردار تجارتی جہازوں کے ساتھ جانا بند کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کے مطابق ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے جہازوں کے لیے بحری راستہ بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
ابنائے ہرمز کو بند کر دینے کی دھمکی سے قبل گزشتہ ہفتے ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک مستقبل قریب میں خلیج فارس میں مشقیں کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب سربراہ جنرل حسین سلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بدھ کے روز بتایا کہ اگر ایران کو خطرہ درپیش ہوا تو وہ امریکہ اور اتحادی تجارتی بحری جہازوں کے لیے ابنائے ہرمز بند کر دے گا۔
و به دشمنان ایران اسلامی، خصوصاً آمریکایی ها، این هشدار رو می دهم که خطاهای گذشته
جنرل سلامی نے کہا کہ اگر امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادی ابنائے سے گزرنا اور ایران کو دھمکانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے جہازوں کو اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو حالیہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، جو گزشتہ جنوری میں ایران کی جانب سے امریکی بحریہ کے 10 رکنی عملے کی مختصر حراست کی جانب اشارہ تھا۔ ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ علی خامنئی نے اتوار کو ایک اجتماع میں کہا کہ خلیج فارس ایران کا وطن ہے اور یہ کہ ان کے عظیم ملک کا وہاں ہونے کا حق ہے۔ انہوں نے ایران پر زور دیا کہ وہ اپنی مشقیں بے آف پگز میں کرے۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ ہفتے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے خلیج کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس چیز نے ایرانی رہنماؤں کو برہم کر دیا ہے۔ ایران کے سابق سفیر اور تجزیہ نگار مہرداد خونساری نے ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
What they are trying to do is to say that they are active and independent and powerful and can confront anybody.
جو بات وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت سرگرم، خود مختار اور طاقتور ہیں اور کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ایران کی بحریہ میں ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ بعض عرب تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ تہران ایک ایسے وقت میں اپنے شہریوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب شام میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کا پانچواں بحری بیڑا بحرین کی ریاست گلف آئی لینڈ پر متعین ہے، جو کہ ابنائے ہرمز سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے اس دھمکی سے قبل امریکی بحری جنگی جہاز وقتاً فوقتاً ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے ساتھ جاتے تھے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان، جو طویل عرصے سے جنوب مشرقی ایشیا کی اقتصادی ترقی کا حمایتی رہا ہے، ایسے میں خطے میں اپنی مصروفیات بڑھا رہا ہے جب چین آسیان کے رکن ممالک میں اپنی حیثیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر سعدیہ اسد۔
ٹوکیو جنوب مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے مذاکرات میں اپنا کردار بڑھا رہا ہے، اور خاص طور پر جنوبی بحیرہ چین کے معاملے میں، جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ تنازع طاقت کے استعمال کے بجائے قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا نے جمعے کے روز ہنوئی میں اپنے ویتنامی ہم منصب فم بن من سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد کی جانے والی ایک نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ جنوبی بحیرہ چین میں کارروائی کے لیے قواعد و ضوابط قائم کرنے کی ضرورت ہے، جہاں چین، ویتنام، فلپائن اور دیگر فریق ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا کہہ رہے تھے جنوبی بحیرہ چین کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یک طرفہ تبدیلیوں سے متعلق اپنے خدشات پر بات کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشینز یعنی آسیان کے اتحاد کی اہمیت اور مشترکہ پیغامات کی اہلیت پر بات کی ہے. اس ہفتے کے شروع میں جاپان نے 6.8 بلین ڈالرز کے ایک 3 سالہ پروگرام کا اعلان کیا تھا جس کے تحت خطے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے گا. مسٹر کشیدا نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد قحط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی شدت میں کمی لانا اور دریا میں سمندر کی سطح کو بہتر کرنا ہے جو 1926 کے بعد سے اپنی کم ترین سطح پر ہے. مارچ میں چین نے ہینان صوبے میں لنکینگ میکانگ کوآپریشن کے اجلاس کی میزبانی کی تھی جسے تجزیہ کاروں نے بیجنگ کی جانب سے خطے کے ممالک اور خاص طور پر کمبوڈیا، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی تازہ ترین کوشش سے تعبیر کیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا اے ڈی بی نے جسے جاپان کی حمایت حاصل ہے خطے میں بنیادی ڈھانچے کے لیے رقوم فراہم کرنے اور تعمیر و ترقی میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. جاپان کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کینیڈا نے چین کی پشت پناہی والے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یا اے آئی آئی بی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ریپبلکن صدارتی نامزدگی کی دوڑ کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنی توجہ کا رخ ہلری کلنٹن کی جانب موڑ دیا ہے جو کہ ڈیموکریٹ کی جانب سے ایک مضبوط صدارتی امیدوار ہو سکتی ہیں. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
اوہایو کے ریپبلکن گورنر جان کیسک بدھ کے روز صدارتی نامزدگی کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے ہیں. اوہایو کے گورنر جان کیسک کے الفاظ ہیں،
I have always said that the Lord has a purpose for me as he has for everyone.
میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ خدا نے ہر ایک کی طرح میری زندگی کا بھی ایک مقصد رکھا ہے، اور آج جب میں نے اپنی یہ مہم ختم کر دی تو میرا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ خدا نے مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا ہے اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے. ووٹروں نے کبھی بھی مکمل طور پر کیسک کے اعتدال پسند موقف کو نہیں اپنایا. وہ صرف اپنی آبائی ریاست کی ہی مکمل حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں. ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز جمعرات کے روز نامزدگی کی دوڑ سے باہر ہو گئے جب انہیں انڈیانا پرائمری میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اس دوڑ میں ایک وقت 17 ریپبلکن امیدوار تھے. بہت سے لوگ ریپبلکن پارٹی کے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں. وہ خیال کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایک سخت مزاج اور ایک متنازع شخصیت ہیں اور 2016 پہلے ہی ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی کو متحد کریں گے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نصف درجن برسوں کے دوران اور گزشتہ ماہ اپنے انتقال تک نامور امریکی گلوکار اور پاپ اسٹار پرنس نجی طور پر یتیم افغان بچوں کو ہزاروں ڈالر کی رقوم بھیجا کرتے تھے. یہ بات افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ایک تنظیم نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے. پارسا کابل میں قائم ایک بین الاقوامی امدادی تنظیم ہے جس کی پاپ اسٹار مدد کیا کرتے تھے، جو افغانستان میں یتیموں اور اپاہج افراد کی مدد کیا کرتی ہے. یہ تنظیم کابل میں یتیم افغان بوائے اور گرل اسکاؤٹس کی تربیت کے لیے ایک مرکز تعمیر کر رہی ہے. پارسا کی منتظم اعلی میرین گستاوسن نے کابل میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں 15,000 ڈالر کا ایک چیک موصول ہوا جس سے میرے عملے کو حوصلہ ملا، جس کی مدد سے بچوں کے لیے 5 روز تک کی ورکشاپ کھولنے کی جگہ میسر آئی جہاں اسکاؤٹ ماسٹرز قیام کرتے اور کیمپ کی سرگرمیاں چلاتے تھے. اب ہمارے پاس یہ مرکز موجود ہے. پرنس کے عطیہ کی وجہ سے پارسا اسکاؤٹنگ پروگرام میں بچوں کی تعداد 30 سے بڑھ کر 2,000 ہو گئی ہے. بغداد میں حکومت نے شہر کے ارد گرد پختہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکہ بندی کر دی ہے. یہ اقدام پچھلے ہفتے ہونے والے شدید احتجاجی بحران کے پیش نظر کیا گیا ہے، جسے مظاہرین نے سخت حفاظت والے بین الاقوامی زون ایس پر دھاوا بول دیا تھا. پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے تھے اور قانون سازوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. مشرقی شہر صدر جو شیعہ عالم مقتدی اسدر کے تقریباً 50 لاکھ حامیوں کا گھر ہے، اسے بھی اسی طرح بند کر دیا گیا. جمعے کی صبح یہ افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ احتجاجی دریا پار کرنے کے لیے کشتیاں استعمال کریں گے. بڑا احتجاج جمعے کی شام شروع ہونا تھا لیکن ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ عراق میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے نئے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ جیسا کہ مشرق قریب اور جنوب وسطی ایشیا میں مذہبی اقلیتوں کے لیے امریکہ کے خصوصی مشیر نوکس چیمز نے حال ہی میں کانگریس کے سامنے ایک سماعت کے دوران کہا کہ جہاں کہیں بھی لوگ خطرے سے دوچار ہو رہے ہیں، دھمکائے جا رہے ہیں یا امتیازی سلوک کا سامنا کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے بھرپور طور پر کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی بدترین زیادتیوں کا ارتکاب کرنے والوں میں داعش، النصرہ فرنٹ اور القاعدہ شامل ہیں۔ داعش عراق میں مسلسل ظلم و ستم کا مرتکب ہو رہا ہے، جس میں قتل، جبری نقل مکانی، مذہب کی جبرن تبدیلی، غلام بنانا، اغوا، انسانی اسمگلنگ اور جنسی تشدد شامل ہے۔ داعش سرعام گردن زدنی اور موت کی سزاؤں کے دوسرے طریقے استعمال کر چکا ہے اور خود اپنے رنگ روٹوں اور قیدی بچوں میں سے انہیں نابالغ فوجی کے طور پر ملازم رکھ چکا ہے۔ شام کے لوگ جو کچھ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمیں اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اسد اور اس کے اتحادی اس جنگ میں بہت شروع سے ہی ہلاکتوں، اذیت رسانی اور محرومی کا بہت حد تک بنیادی ذریعہ اور غیر ملکی جنگجوؤں کو شام کی طرف کھینچنے کی ایک اہم وجہ رہے ہیں جو داعش کی بنیاد کا سبب بنے۔ مسٹر ٹیم نے کہا کہ اگر داعش قتل عام اور نسلی بنیاد پر قتل عام کی اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو عراق سے مذہبی اقلیتیں غائب ہو سکتی ہیں اور خطے میں بتدریج گھٹتا ہوا نسلی تنوع مزید سکڑ سکتا ہے۔ عراق بہت سے تاریخی عقائد کا مسکن ہے جنہیں اپنی آبائی سرزمین سے غائب ہونے کا خطرہ درپیش ہے۔ مسیحی کمیونٹی کا 70% وہاں سے رخصت ہو چکا ہے، یزیدی کمیونٹی 25% تک کم ہو چکی ہے، سیبین مینڈینین کمیونٹی فی الواقع غائب ہو چکی ہے۔ خطرے سے دوچار لوگوں کے تحفظ کے لیے، جن میں مذہبی اقلیتیں شامل ہیں، لیکن یہ دائرہ صرف ان تک محدود نہیں ہے، داعش کو شکست دینے کی جاری مہم کے لیے دوسرے اقدامات بھی درکار ہیں، مثال کے طور پر انسانی ہمدردی کی معاونت۔ اپریل میں جب امریکی وزیر خارجہ نے عراق کا دورہ کیا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ عراق کے بحران کے لیے انسانی ہمدردی کی معاونت میں مزید تقریباً 155 ملین ڈالر دے گا، اور اس طرح سن 2014 کے مالی سال کے اوائل سے لے کر اب تک امریکی معاونت کل 780 ملین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ داعش کے قبضے سے نئے آزاد کرائے گئے علاقوں کو استحکام اور عبوری دور میں انصاف کی شدید ضرورت ہے۔ مسٹر ٹیمز کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتیں ان علاقوں میں موجود رہیں یا واپس آ جائیں تو عراق کے موصل اور نینوا کے صوبے کی تعمیر نو ہونی چاہیے، جو ایسے علاقے ہیں جہاں یہ اقلیتی کمیونٹیز آباد رہی ہیں۔ امریکہ اب اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے ان لوگوں کی دیکھ بھال میں مدد کے ذریعے، جن میں جنسی بنیاد پر تشدد کے متاثرین اور قید سے فرار ہونے والے شامل ہیں، اقدام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ قابل نفرت کارروائیوں کے ذمہ داروں کا لازمی طور پر مواخذہ ہونا چاہیے۔ یہ عراق کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، وہاں مذہبی اور نسلی اقلیتوں پر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ امریکہ اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو، اب اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے۔ آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا، اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ کہیں بھی ہوں۔ ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی۔ ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہئیں، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے۔ تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایرونوٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکیلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکیلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا۔
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا۔ اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے، مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون اب ان کی دہلیز پر سامان پہنچائیں گے۔
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicular.
اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈرون آپ کے گھر کی چھت پر اتریں گے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں وغیرہ کی ٹریفک کو الگ کر سکیں، اور ساتھ ہی فضا میں ٹریفک سے بھی اسے محفوظ کر سکیں۔ ایلکالے کہتی ہیں کہ اگرچہ امریکی گھروں کی چھتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہاں ڈرون پارسل اتار سکیں، تاہم ہو سکتا ہے مستقبل میں گھر کی چھتوں پر ایسے پلیٹ فارم بھی بنا دیے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they when people arrive, they have fresh sheets and linens and I'll put flowers in and
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن میشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نیکول کہتی ہیں
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free if I had to stay someplace with no bathroom no way we're females we can't do that
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا ہم خواتین ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتی یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں
If I come here with the vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے تو سامعین بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں نیلو فرمغل وائس آف امریکہ واشنگٹن
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منظر ایک زمانہ تھا جب حکیم مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کر سکتے تھے پھر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹوں کا سہارا لیا اور اب تو مکمل تشخیص ہی لیبارٹری میں بھیجے گئے مریض کے خون وغیرہ کے مختلف نمونوں کے ریزلٹ کی مدد سے کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کے ٹیسٹ بڑے سے بڑے مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پہلے اگر کبھی کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہو پاتا لیکن اب ڈاکٹروں نے خون کا ایک نیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے جس میں ایک قطرے ہی سے علم ہو جائے گا کہ آیا کبھی آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی یا نہیں کیونکہ بعض اوقات بہت عرصہ پہلے جسم کو متاثر کرنے والا وائرس کسی بڑی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے نیا بلڈ ٹیسٹ ویر سکین کہلاتا ہے اس کے ذریعے 1000 سے زیادہ مختلف وائرس تشخیص کیے جا سکتے ہیں اسٹیفن ایلج بریگم اینڈ ویمن ہاسپٹل اور ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن میساچوسٹس سے وابستہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے خون کا صرف ایک قطرہ درکار ہوتا ہے اور ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آیا مریض کو کبھی کسی خطرناک وائرس نے متاثر کیا یا نہیں اس کی مثال یوں لیجئے کہ بعض اوقات لوگوں کو برسوں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے یہ مرض جگر کو ناکارہ بنا دیتا ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے ایلج کہتے ہیں
These sorts of viral infections, HIV is another one, can get going for a long time before you start seeing problems.
اس طرح کی وائرل انفیکشنز جن کی ایک اور مثال ایچ آئی وی ہے علامتیں اور مرض ظاہر ہونے سے بہت پہلے آپ کو متاثر کر چکی ہوتی ہیں اور جب آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو مرض کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے اب ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت ہو چکا ہے ایچ آئی وی کی دوائیں زندگی بچا سکتی ہیں لیکن ایل ایچ کہتے ہیں کہ اگر تشخیص برسوں پہلے ہو جائے تو ایسی خطرناک انفیکشنز کا علاج بہت پہلے شروع کیا جا سکتا ہے ویر سکین نامی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے محققین نے امریکہ پیرو جنوبی افریقہ اور تھائی لینڈ سے 600 لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کیے ٹیسٹ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہر ملک کے لوگوں کو خاص طرح کے تقریباً 10 وائرس متاثر کر چکے تھے فی الوقت ڈاکٹر کسی ایک وائرس کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اگر کوئی ڈاکٹر بے حد زیرک ہو اور اسے کسی انفیکشن کا شبہ ہو تو ایل ایچ کا کہنا ہے کہ ویر سکین کے ذریعے اب ایک سے زیادہ وائرسز کی موجودگی کا پتہ لگانا ممکن ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ذیابیطس اور لوپس جیسے آٹو امیون امراض کی جڑ کا پتہ لگایا جا سکے مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جسٹن ٹوینٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.